سایہِ یداں چبا شد دایاش بارہاند از خیال سایاش اب سوال کرتے ہیں کہ ہم اس سائے سے کیسے بچیں, ہم اس سائے سے کیسے بچیں. یہ جو سایہ دنیا کا عکس ہے جس کو ہم شکار کرتے پھرتے ہیں, اس سے بچ کے اصل کی طرف کیسے جائیں, اس سائے سے کیسے بچیں. فرماتے ہیں مولانا روم, اے عزیز اگر اس سائے سے بچنا ہے تو اللہ کے سائے میں آ جا. اگر اس سائے سے بچنا ہے بولیے تو اللہ کے سائے میں آ جا, تو پھر اس سائے سے بھی بچ جاؤ گے اور اس سائے کے خیال سے بھی بچ جاؤ گے. سائے سے بھی بچ جاؤ گے اور اس کے خیال سے بھی بچ جاؤ گے, اللہ کے سائے میں آ جا. پھر طالب سوال کرتا ہے کہ وہ اللہ کا سایہ کون ہے, کہاں ہے, کیسے ملے گا. جواب دیتے ہیں مولانا روح, سایہ یزدان بود بندہ خدا. عالم و زندہ خدا. وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تلاش کرتا ہے, تو اللہ کا سایہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ اللہ کا بندہ ہے. کسی اللہ کے بندے کے پاس آ جا, کسی اللہ کے بندے کو تلاش کر, کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں آ, کسی اللہ کے بندے کو پہچان. پھر مضمون پلٹ کر اصحاب کہف والے مضمون کی طرف آ رہا ہے, کسی اللہ کے بندے سے لگ جا, جڑ جا, پہچان کہ اللہ کا سایہ الگ نہیں ہوتا. اس دنیا میں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کا سایہ, بندہ یا خدا اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہی اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. سایہ یزدان بود بندہ خدا. مردہ عالم و زندہ خدا. اور وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اس عالم کا مردہ ہوتا ہے اور اللہ کا زندہ ہوتا ہے. وہ اس عالم کا مردہ ہوتا ہے اور اللہ کا زندہ ہوتا ہے. وہی بات محرم ای ہوش جز بے ہوش میں, جو بے خود ہوتا ہے, جو اس دنیا کی بیداری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, یعنی اس دنیا کی طلب, ہرس, خواہشات, چہوات اور دنیا کی جو ہرس و آز ہے اس سے مردہ ہو جاتا ہے, دنیا کی طلب سے مردہ ہو جاتا ہے. مردے کی مانند اس دنیا کی طلب اس کے اندر اپنی خواہش کے تصرف سے مردہ ہو جاتا ہے, لا تعلق ہو جاتا ہے. تو جب یہاں سے مردہ ہوتا ہے رب اسے اپنا زندہ بنا لیتا, یعنی رب کی رضا سے زندہ ہوتا ہے, اللہ کے امر سے متحرک ہوتا ہے, اللہ کی مشیت سے فعال ہوتا ہے, اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیتا. ایسے کسی اللہ کے بندے کا دامن تھام لے وہ اللہ کا سایہ ہے. آگے فرماتے ہیں دامن او گیر زو تر بے گمان تارہی از آفت آخر زمان. فرمایا ہے بندے اس جس کا میں نے ذکر کیا اللہ کا بندہ، وہ اصحاب کہف کی مثل اللہ کا بندہ، اس کا دامن مضبوطی سے تھام لے اور بغیر کسی گمان کے، بغیر شک و شبہ کے، بغیر تردد کے، بغیر یقین میں تزلزل لائے، بغیر وہم کیے، بغیر گمان کیے، بغیر تشکیک کی گب میں مبتلا ہوئے، کامل یقین سے، بے گمان، بے وہم، بے شک، پختہ یقین سے اللہ کے اس بندے کو بندہ جان اور اس کا دامن تھام لے، ایک بار اس کو پہچان لے، اور پہچان لینے کے بعد اس کا دامن تھام، جب دامن تھام لیا پھر گمان کی جگہ نہ رہے، جب دامن تھام لیا، ادھر ہی رکھیں توجہ، پھر وہ گمان کی جگہ نہ رہی، شک و شبہ کی جگہ نہ رہی، پھر کیل و کال کی جگہ نہ رہی، وہم و گمان کی مجال نہ رہی، کیل و کال نہ رہا، تشکیک نہ رہی، چور و چڑا نہ رہی، یقین کی طرف توجہ گرا رہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے اس بندے سے فیض ملے، اللہ کے اس بندے کی صحبت سے فیض ملے، اللہ کی اس بندے کی صحبت سے انوار ملے، اللہ کی بندے کی قربت سے تجلیات ملے، اللہ کی بندے کی مجلس سے برکات ملے، فیض ملے، اور اس کے توسط سے دنیا اور اس کے خیال سے چھٹکارا ملے، تو پھر بندے سے وہ تعلق جب جوڑو تو درمیان سے گمان کو نکال دو، وہم کو نکال دو، کیلو کال کو نکال دو، شک و شبہ کو نکال دو، چور و چرا کو نکال دو، ہم دو طرح کی کیفیتوں میں مبتلا رہتے ہیں، دامن بھی تھامتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، وہم بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، گمان بھی کرتے ہیں، تھامتے بھی ہیں، متزل جلدی ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، ہم نہ اس پار جاتے ہیں نہ اس پار جاتے ہیں، زندگی ادھر جاتی ہے، ہم صحرا میں بھٹکتے گرتے ہیں، فرماتے دامن او سب سے پہلے اللہ کے بندے کی طرح ہے، اور یہ بھی یہ کہ بڑا روم نے کہا کہ ہزاروں ابلیس آدم کے لباس میں پھرتے ہیں، ہر ایک کو اللہ کا بندہ نہ سمجھ لینا، یہ ہمارے جبے کبے دیکھ کر اللہ کا بندہ نہ سمجھ لینا، ہمارا جبا اور دستار، ہماری تسبیح، ہمارے واو، ہماری تقریریں، ہماری باتیں، ان چکروں میں آ کے اللہ کا بندہ ہر ایک کو نہ سمجھ لینا، آنکھیں کھلی رکھو، اس دنیا میں پہچان کے لیے ہوش رکھو، تاکہ اللہ کا سایہ ذل اللہ کی پہچان ہو سکے، جب ایک بار پہچان ہو جائے اور دامن تھام لو پھر بے گمان تھام، پھر شک کو نکال دو، وہم کو نکال دو، کامل یقین سے تھام، پھر آگے فرمایا مولانا روم کیف مد ذل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خدا، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، کیف مد الم ترى الى ربك کیف مد الظل، اللہ پاک نے فرمایا کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا وہ سایوں کو کس طرح پھیلاتا ہے، ہائے ہائے کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا جو سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ سایہ کب پھیلتا ہے، جب سورج چلتا ہے، نصف النہار سے ڈلتا ہے چلتا ہے تو سایہ پھیلتا یعنی بڑا ہونے لگتا ہے، تو یعنی سائے کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر کوئی سورج ہے، تو فرمایا اس آیت پہ نگاہ ڈال اور اس دنیا میں اللہ کا سایہ جو اللہ کا بندہ ہے اور یہ اللہ کے سائے جو اللہ کے بندے ہیں ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس شمس الہی کے سائے ہیں، ان کو اللہ کا فیض مل رہا ہے اور اللہ کے رب سے پھیل رہے ہیں، اللہ کے فیض سے بڑھ رہے ہیں اور اپنے سائے میں صحرا حیات اور میدانوں کی وسعتوں کو سمیٹ رہے ہیں، تو اولیاء کا وجود مبارک، اولیاء کا وجود، عرفاء کا وجود، اللہ کے بندوں کا وجود، یہ خورشید حق کے نور کی دلیل ہے، آفتاب حق، آفتاب الہی کے نور کی دلیل ہے، اور یہ وہی اللہ کا نور ہے جو اللہ کے بندوں کے ذریعے دنیا میں پھیل رہا ہے، ان کا اپنا نور نہیں ہے، وہ تو سائے، سائے کا اپنا نور کہاں سے ہوگا؟ سائے کا اپنا نور نہیں ہے، وہ تو سایہ ہے، کون سے جو نور پھیل رہا ہے وہ جان لے کے سائے کا نہیں، وہ اس آفتاب کا نور ہے جس کا یہ سایہ دنیا میں اللہ نے پھیلایا. اس کے بعد فرماتے ہیں اندر وادی مرو بے گلی لا احب آفلی گوچو خلی. فرمایا اس وادی میں وصال اللہ کی وادی، بولیے سیر اللہ کی وادی، تعلق باللہ کی وادی، تعلق باللہ کی وادی، اس کے دیدار کی منظر کی طرف جانے والی وادی، اس کی قربت کی وادی، اس کی طاعت کی وادی، اس کی عبادت کی وادی، اس کی محبت کی وادی، اس کی قربت کی وادی، اس کی معرفت کی وادی، اس کے وصال کی وادی، اس کے دیدار کی وادی. فرمایا اس وادی میں، اور پھر آخرت کی وادی اور رضا الہی کی وادی. اس وادی میں فرمایا خبردار، یہ جو دلیل یعنی رہبر اور رہنما ہے اللہ کا بندہ، اس کے بغیر اس وادی میں قدم نہ رکھنا. یہ وادی بڑی آزمائشوں بڑی وادی، اس میں بڑی مشکلات ہیں، اس میں بڑے مصائب ہیں، بڑے دھوکے ہیں، بڑے ہیلے بہانے، بڑے چکر ہیں، نفس کی بڑی مکاریاں ہیں، شیطان کے بڑے حملے ہیں، قدم قدم پر خطرات ہیں. اس پر خطر وادی میں اس دلیل اللہ کے بندے کی، اس دلیل کے بغیر اس وادی میں قدم نہ رکھنا. لا احب الافلین گو چو خلین، کیوں نہ رکھنا، کیوں نہ رکھنا؟ اس لیے تو نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی بات نہیں سنی؟ اللہ کے بندے اس کے خلیل حضرت ابراہیم کا کلام نہیں سنا کہ جب چاند نکلا تھا تو سمجھ بیٹھے تھے یہ رب ہے؟ سمجھے نہیں تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا تھا، کہا تھا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا جو ڈوب جائے اس کو رب نہیں مانتا. پھر سورج نکلا، کہا شاید یہ رب ہے بڑا ہے، وہ ڈوب گیا تو فرمایا جو ڈوب جائے اس کو رب نہیں مانتا. پھر ستارہ نکلا چمکا، اس کو دیکھا کہا یہ رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا فرمایا جو غروب ہو جائے اسے رب نہیں مانتا. ایک بڑے راز کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ ابراہیم کے کلام پہ نگاہ رکھ، جب تو اس معرفت کی، تصوف کی، سلوک میں، روحانیت کی، بندگی کے عروج کی طرف اس وادی میں قدم رکھے گا، عبادت کرے گا، مراقبہ کرے گا، ریاضت کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، تو مختلف نور ظاہر ہوں گے، نور ظاہر ہوں گے، عبادات کے نور ظاہر ہوں گے، طاعات کے نور ظاہر ہوں گے، مناجات کے نور ظاہر ہوں گے، مراقبے کے نور ہوں گے، ذکر اذکار کے نور ہوں گے، تلاوت کے نور ہوں گے. جو جو تیرا قدم آگے بڑھے گا اور تیرے ریاضت اور مجاہدہ بڑھے گا، طرح طرح کے انوار آئیں گے اوپر کی دنیاؤں سے، کچھ ناسوتی نور آئیں گے، وہ چمکیں گے. اور اگر مرد حق کی تربیت اور اس کی نگاہ اور اس کی رہنمائی میسر نہ ہوئی تو جو ہی کوئی ناسوتی نور چمکے گا تو سمجھے گا مجھے رب مل گیا، رب کا نور آ گیا، بڑا کچھ مل گیا، تو اس میں بکھر جائے گا، اگڑ جائے گا، گم ہو جائے گا، سمجھے بس میں نے منزل کو پا لیا، میں کامل بن گیا. اور تجھے خبر نہیں یہ کامل نہیں تھا، یہ تو ناسوتی نور تھا، یہ تو راستے کی ایک گرد تھی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارہ رب نہیں، ڈوب گیا، جو چلا جائے وہ رب کیسا، کیونکہ جب آگے بڑھے گا تو رنگ بدل جائے گا، نور کا نور بدل جائے گا، وہ نور غروب ہو جائے گا، اگلے مطلع پر نیا نور آئے گا، پھر ملکوتی نور آئے گا، کبھی سمجھے گا وہ رب ہے، یہ انوار الہیہ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اس راستے پر چلے گا تجھ سے برکتیں ظاہر ہوگی، تیری بات مانی جائے گی، تیری دعا قبول ہوگی، تیری دم کا اثر ہوگا، تیری خواہش پوری ہوگی، ہاتھ پھیرے گا برکت ہوگی. جب برکتوں کا ظہور ہوگا تو سمجھے مجھے کرامتیں مل گئی، میں تو کرامت والا بن گیا، برکتوں والا بن گیا، میں کامل بن گیا، تو سمجھے گا میں نے منزل پا لی، توڑ پہنچ گیا. اور تجھے سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ تو ابھی موڑ آیا ہے، توڑ نہیں پہنچا، یہ موڑ آیا ہے، پھر بہک جائے گا. فرمایا جگہ جگہ چمکنے والے ستارے آئیں گے، کرامات کے ستارے، خوارق کے ستارے، برکات کے ستارے، انوار کے ستارے، رنگا رنگ تجلیات کے ستارے، سورج چاند چمکیں گے، تو سمجھے گا شاید مجھے مقام مل گیا، اور خیال نہیں تجھے یہ مقام نہیں ہوگا، یہ سفر کی کیفیتیں ہوں گی، کیفیات ہوں گی۔ فرمایا مرد حق کی انگلی پکڑ، اس کی رہنمائی میں ساتھ چل، تاکہ تیری تربیت کرے اور تجھے منزل تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ اب یہ بات کر کے آگے بڑی کام کی بات کی، فرمایا روز سایہ آفتاب راہ بیان، دامن شاہ شمس تبریزی بتا۔ یعنی سایہ آفتاب، یہ جو آفتاب ہے شمس میں تناسب، اس نے فرمایا کہ جس کی تو تربیت لے گا، جو تیرا مربی ہوگا، تیرا مرشد ہوگا، تیرا مربی ہوگا، تیرا رہبر و رہنما ہوگا، وہ تیری رہنمائی کرتا ہوا جائے گا۔ فرمایا یہ بات کہہ کر اب مولانا کزین شیخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر شمس تبریزی کا نام لے کر تمثیل دی ہے کہ تو بھی کسی شمس تبریزی کے ساتھ ہو جا، یعنی کسی کامل مربی کے ساتھ ہوگا، کسی کامل رہبر و رہنما کے ساتھ ہو جا، اپنے کسی شمس تبریزی کے ساتھ ہو جا، ان کا دامن پکڑ لے اور ان کا حال معلوم کر کے دیکھ، ان سے فیض لے، تاکہ وہ قدم قدم پہ تیری رہنمائی اور رہبری کرے، کسی شمس تبریزی کا دامن تھام۔ آگے فرماتے ہیں رہ ندانی جانے بے سور ازیاء الحق حسام الدین پر، فرماتے ہیں اگر شمس تبریزی نہ ملے، دو نام لیے، شمس تبریزی کا دامن تھام لے، کسی شمس تبریزی کا دامن تھام، تاکہ وہ تیری رہنمائی کرے، منزل تک لے جائے۔ فرمایا اگر شمس تبریزی تک نہ پہنچے، وہ شمس تبریزی سے براہ راست ہدایت اور فیض نہ لے سکے، تو شمس تبریزی کے نائب تھے حضرت حسام الدین، ضیاء الحق بھی کہتے تھے، لقب تھا حسام الدین، حضرت مولانا ضیاء الحق حسام الدین، حسام الدین کا نام لے، مولانا روم نے دونوں سے فیض لیا، پہلے حضرت شمس تبریزی سے فیض لیا جو شیخ تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے نائب تھے حضرت حسام الدین، تو پھر مولانا روم نے حضرت حسام الدین سے فیض لیا، یہ ان کے نائب تھے۔ فرمایا اگر کسی وجہ سے تو شمس تبریزی تک نہ پہنچے، تو پھر ان کے نائب کو ڈھونڈ لے، حسام الدین کو ڈھونڈ لے، اور حسام الدین کو سے فیض لے، کیونکہ اس کا فیض بھی شمس تبریزی کا فیض ہے۔ اگر تمہیں صحبت شمس تبریز کی صحبت میسر نہ آئے، ہم نے حاجی الیاس صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کسی وقت پونیا لے چلیں مولانا روم کے پاس شمس تبریزی، اور وہاں کچھ منظر دکھنا، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو تو اس سال جائیں گے، اس سال میں بڑے عرصے سے آنا، دیکھیے حاجی الیاس صاحب کب لے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر صحبت شمس تبریز کی صحبت نہ ملے، تو اس مجلس نشاط اور بزم عروسی کی طرف، اس کو شمس تبریزی کی صحبت کو مجلس نشاط اور بزم عروسی، عرس سور عرس نشاط اور عروسی شادی کی مجلس قرار کیا، کہ جب اپنے مرشد، اپنے مربی، اپنے رہبر، اپنے رہنما کی مجلس میں آؤ، تو یہ مجلس تمہاری شادی ہونی چاہیے، عقیدہ ایسا ہو، اعتقاد ایسا ہو، کہ جب اپنے رہبر و مرشد اور اپنے شیخ اور اپنے مربی کی مجلس میں صحبت میں آؤ، تو یوں لگے آج تمہاری شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشی ہو، یہ بزم نشاط ہو، یہ مجلس عرس یعنی شادی کی مجلس ہو۔ فرمایا اگر شمس تبریزی کی مجلس یعنی شادی کی اس مجلس میں جانا نصیب نہ ہو، نہ جا سکے، تو کوئی بات نہیں، وہ راستہ نہ ملے، تو پھر ان کے نائب حضرت مولانا ضیاء الحق اسام الدین یعنی اس کے نائب سے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں وہی فیض دے گا جو حضرت شمس تبریز کا فیض ہے. اب اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کی اور بڑی فتح کی بات کی اصلاح احوال کے لیے. فرماتے ہیں یہ تعلیم دے کر آگے فرماتے ہیں، در حسد گیرد تورا در رہ گلو در حسد ابلیس را باشد گلو. کہتے ہیں کہ بندے اب یہ بات بھی سن لے، ممکن ہے تیرے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کا نام حسد ہے، حسد تجھے ممکن ہے حسد تیرا جاگ پڑے، باخبر رہ اس بہت بڑے فتنے سے. فرماتے ہیں ممکن ہے تیرا حسد اندر کا سویا ہوا حسد جاگ پڑے اور وہ نہ تجھے شمس تبریزی تک پہنچنے دے نہ حسام الدین تک پہنچنے دے اور تجھے روک لے اور تیرا حسد تیری راہ کو روک لے، تیرے گلے پڑ جائے اور تیری راہ کو روک کر تیرا حسد تیرا گلا گھونٹنے لگے، تیرے اندر گھٹن پیدا کر دے، گلا گھونٹنے لگے اور حسد تجھے کہے کہ شمس تبریزی کے پاس کیوں جاتا ہے، وہ بھی جو تیری طرح کا ہی ایک آدمی. ممکن ہے تیرے اندر کا حسد تجھے شمس تبریزی کی اس بار گاہ سے جہاں سے نور آفتاب کا فیض ملنا تھا، وہ ذل الہ ہے، وہ بندہ خدا، وہ سایہ خدا ہے، اس سے جو نور ملنا تھا وہ نور آفتاب الہی تھا، اللہ کا نور ملنا تھا. ممکن ہے تیرا حسد چونکہ جانتا ہے کہ اگر وہاں تک پہنچ گیا تو اس کا کام بن جائے گا، اگر اس مجلس تک پہنچ گیا تو پھر وادی عشق الہی کا مسافر بن جائے گا، اسے اس وادی میں قدم نہ رکھنے دو، اس وادی عشق و معرفت کا مسافر نہ بننے دو، اسے وادی آخرت اور وادی رضا الہی کا مسافر نہ بننے دو. ممکن ہے تیرا حسد اس حسد یعنی حسد اس کا تجھ سے ہے اور وہ تجھے روک لے اور وہ حسد بن جائے شمس تبریزی کے لیے اور کہے شمس تبریزی کے پاس یعنی اس مرشد کے پاس، اس شیخ کے پاس، اس مربی کے پاس، اس رابر کے پاس، اس رہنما کے پاس کیوں جاتا ہے، اس کے پاس کیا لینے جاتا ہے، وہ بھی تو تیری طرح کا ایک آدمی ہے، تجھے کیا دے دے گا. ممکن ہے حسد تجھے وہاں جانے سے روک لے، پھر تو اس کے نائب حسام الدین کے جانے کا خیال کرے تو حسد وہاں بھی آڑے آ جائے، وہ کہے شمس تبریزی کے پاس جاتا تو چلو کوئی بات تھی، یہ شمس تبریزی تھوڑا ہے، یہ تو اس کا نائب ہے، اس کے پاس کیوں جاتا ہے، یہاں سے کیا ملے گا. حسد تجھے حسام الدین کے پاس جانے سے روک لے گا، کیوں؟ شمس تبریز کے نائب کے پاس جانے سے، یعنی رہبر کامل کے نائب کے پاس جانے سے روک لے گا. کیوں؟ یہ سجائے گا کامل تو وہ تھا، یہ ناقص ہے، اس کے پاس کیوں جاتا ہے، کیا ملے گا. چونکہ حسد کو معلوم ہے اس کے پاس بھی وہی کچھ ملے گا جو اس کے کامل رہبر کے پاس، کیونکہ آفتاب نے نور اس کو دیا، شمس تبریز کو دیا، اور شمس تبریز نے نور حسام الدین کو دیا. آخر پہ مولانا روم پھر نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیوں کنیں بر بے حسد مکرو حسد زاں حسد دل را سے آہی آرسد. فرمایا بندے دیکھ، جب تو نے ان لوگوں پر حسد کیا جو خود بے حسد ہیں، آئے جب تو نے ان لوگوں پر حسد کیا، ان لوگوں سے حسد کیا جو خود بے حسد ہیں، جن کے اپنے دل حسد سے پاک ہو گئے، جب تو ان پر حسد کرے گا اور ان سے مکر کرے گا جن کے اپنے دل مکر سے پاک ہو گئے، جب تو ان پہ حسد اور مکر کرے گا تو اللہ پاک تیرے حسد کے باعث تیرے دل میں ہزار ہاتھیاں اور ظلمتیں اور تاریکیاں بھر دے گا. تیرے حسد کا نقصان ان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان کے دل میں تو نہ حسد کی گنجائش رہی نہ مکر کی گنجائش رہی، اب تیرا حسد ان کے خلاف تیرے اپنے دل کو سیاہی، ظلمت اور تاریکی سے بھر دے گا، ہزار ہاں سیاہیاں تاریکیاں چھا جائیں گی تیرے دل پر۔ تو آخر پہ مولانا روم سے پوچھتے ہیں کہ آخری بات بتا دیں، کریں کیا؟ وہ فرماتے ہیں اس کا عزم کر لو، راز تم کو طریقہ بتا دیتا ہوں، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ فرماتے ہیں خاک شو مردان حق، راز رے پا خاک بر سر کن حسد را، ہم چما۔ فرماتے ہیں اب اگر چھٹکارے کا طریقہ پوچھتا ہے بندے تو سن لے، حسد کو چھوڑ اور جو مردان حق ہیں ان کے پاؤں کی خاک بن جائے۔ جو مردان حق ہیں، جو مردان حق ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، فرمایا ان کے پاؤں کی خاک بن جا، مٹ جا، ان کے پاؤں میں بیٹھ جا، اور یوں بیٹھ جیسے پاؤں میں خاک، ان کے پاؤں کی خاک بن جا، حسد چھوڑ، مقابلہ چھوڑ، تکبر چھوڑ، رعونت چھوڑ، اور فرمایا اللہ والوں کی پاؤں کی خاک بن جا اور حسد کے سر میں خاک ڈال، حسد کے سر میں خاک ڈال، شرمسار کر، تباہ کر، ذلیل کر حسد، اس حسد کے شر میں سر میں خاک ڈال۔ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں جیسے میں نے ڈال دی۔ کتنا بڑا عالم تھا، فرماتے ہیں میں کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑی مفتی تھا، کتنا بڑا منطقی تھا، کتنا بڑا فلسفی تھا، کتنا بڑا مدرس تھا، کتنی شہرت تھی چار بانگ عالم میں میرے علم کی، اور جب میں شمس تبریز کے پاؤں کی خاک بننے لگا میرا حسد بھی جاگ اٹھا تھا۔ اس نے مجھے کہا مولوی رومی تو اتنا بڑا عالم اور یہ خالی فقیر مجذوب، اس کا علم تیرے علم کے برابر نہیں، اس کو فلسفہ نہیں آتا، منطق نہیں آتی، صرف و ناب نہیں آتی، اس کے پاس علم نہیں، فتویٰ نہیں، یہ تو تیرے برابر علم ہی نہیں رکھتا، تو اس کے پاؤں کی خاک بنتا ہے؟ میرے حسد نے مجھے یہ سجایا تھا، میں نے کیا کیا، میں نے خاک اٹھائی اپنے حسد کے سر میں ڈال دی، خود شمس تبریز کے پاؤں کی خاک، خاک اٹھا کر حسد کے سر میں ڈال دی، کہ حسد تیرا منہ کالا ہو، خود شمس تبریز کے پاؤں کی خاک بن گیا۔ جس دن شمس تبریز کے پاؤں کی خاک بنا اس دن مولوی نہ رہا، مولا روم ہو گیا، مولا روم ہو گیا۔ اور بھائی کہہ رہے ہیں میں میرے بات سنیں، میں کہتا ہوں پاک چیز میں پلید چیز کو ڈال دیا، ذوق خراب کر دیا، میرا کیسے جوڑ دیا جائے، بے جوڑ، اونچے اونچی جگہوں پہ ہم پھر رہے ہیں، اونچی باتیں کر رہے ہیں، اس میں ایک نجس اور پلید شے کو درمیان میں ڈال دیا، دودھ میں پیشاب کی قطرے ڈال دیا، وہیں رہے جہاں میں نے رکھا ہے آپ، اور اسی تصور میں گم رہے ہیں، اسی خیال میں گم رہے ہیں۔ آج کا درس یہ ہوا، آج کا درس یہ دنیا عکس ہے، یہ دنیا عکس ہے، آخرت کا سایہ ہے، پرندہ کوئی اور ہے، ہم اس کا شکار کرتے ہیں، چھوڑ دو اس کا شکار کرو، اور جب اس میدان میں پہنچو گے پھر ایک نئی آواز آئے گی کہ یہ جنت کا حسن بھی میرے حسن کا عکس ہے، اس کا شکار نہ کرو، آؤ میرے حسن کا شکار، میں حسن بے نقاب کرنے کو، اس وادی میں قدم رکھو، عمر کا ترکش، زندگی کا ترکش، سالوں کے تیر نکلتے جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور عمر کچھ نہیں بچی، سفر حیات کا ختم ہونے کو ہے، اور ہم لٹ گئے، کچھ نہیں پایا، اب سنبھل جاؤ، اس وادی عشق الہی میں قدم رکھو، اللہ کی بندگی کی وادی میں قدم رکھو، اللہ کی طاعت اور اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھو، اسے پانے کا سفر کرو، ادھر دیکھیں، اسے پانے کا سفر کرو، چھوڑنے میں جو جس حال میں ہے، بس خیال رکھیں صرف اسے پانے کا سفر کرو، اور اسے پانا اللہ کے سائے کے بغیر ممکن نہیں، وہ اللہ اللہ رب العزت ہمارے حال کو بہتر کرے اور بہتر حال میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.